Bismillahirrahmanirrahim. İz tusiduna ve la telvuna ala ve la telvuna ala adimur rasulü yedukum fi ukhrakum fa sahabakum gammun bi gammin leke la tahdanu ve la ma fatakum ve la ma sahabakum ve allahu khabirum bima tamalun. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ عَلِيمٌ. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم من الله على إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لا أطوعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين مؤمنين يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين آخر پہ نظر اٹھا رہی تھی میں نے محسنین بھی آتے ہیں تو خود بخود منہ سے محسن نکل گیا سو یہاں ترجمے سے پہلے میں بتاؤں کہ استصعدون ولا تلوون علی احد ہے میں نے تلوون پڑھ کے پھر فوراً تلوون پڑھا تھا یہ لکھنے کی طرز ہی ان کی غلط ہے ان لوگوں کی عرب ممالک میں جو قرآن کریم چھپتے ہیں جیسے کہ میں نے سعودی عرب کے قرآن چھپے ہوئے قرآنوں سے دکھایا تھا وہاں وہ بیچ میں چھوٹی واؤ ڈال دیتے ہیں کہ واؤ لکھنے میں حذف ہے اس لیے پڑھ لیا کرو الٹی پیش کی طرح دماغ ہی نہیں جاتا کیونکہ الٹی ترکیب سے لکھی گئی ہے سیدھی پیش پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں لگتا کہ کہاں الٹی پیش آ گئی اچانک اس لیے ہمارے جتنے قرآن کریم ہیں ان میں یہ کروا دیں آئندہ جو چھپیں ان میں جو اہل عرب میں رائج طریق ہے اسی کو جاری کریں کہ چھوٹی واؤ بیچ میں ڈال دیں وہ صاف دکھائی دیتی ہے اور فوراً توجہ ہوتی ہے کہ یہ واؤ پڑھنی چاہیے سمجھیں ورنہ اکثر اس کو غلط ہی پڑھیں گے اس تو سیدونا ولا تلوونا پڑھا جاتا ہے دیکھنے میں حالانکہ تلوونا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَرَسُولُ يَدُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ جب تم اٹھ دوڑے تھے یعنی خوب دوڑ پڑے میدان سے تمہارے پاؤں اکھڑ گئے تھے مراد یہ ہے جب تم دوڑے چلے جاتے تھے وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ اور کسی کو مڑ کے دیکھ نہیں رہے تھے کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے وَالرَّسُولُ يَدُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور حال یہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تمہارے پیچھے سے فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ بس تمہیں غم پر غم پہنچا ایک یہ مطلب ہے ترجمہ ایک جو میں نے ترجمہ کیا ہوا غم کے بدلے غم پہنچا یہ بدلے کا مفہوم کیوں ہے یہ میں سمجھاؤں گا بعد میں یہ میرے سامنے اس وقت میر صاحب کا قرآن ہے حضرت میر محمد اسحاق صاحب کا وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں رسول اِذ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ اور جب دور جاتے تھے تم اصل میں لفظی ترجمہ کر دیا گیا ہے یعنی ایسا جا رہے تھے کہ لمبی منزل کا ارادے سے بھاگے جا رہے تھے تھوڑی دوڑ چھوٹی دوڑ نہیں تھی تو عام طور پر تراجم میں یہاں دوڑنے کا مفہوم ہی اور واقعتاً بھی دوڑے چلے جا رہے تھے ولا تلونا اور نہ مڑتے تھے کسی پر چونکہ حضرت میر صاحب لفظی ترجمہ کرتے ہیں اس لیے کسی پر مڑنا فرمایا ہے مطلب یہ ہے مڑ کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے وَرَسُولُ يَدُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ وَرَسُولُ تمہیں تمہارے پچھلی طرف سے بلا رہا تھا فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ بس اس نے بدلے میں دیا تم کو غم بعوض غم کے یہ وہی بات ہے اگزیکٹلی اسی حکمت کے پیش نظر حضرت میر صاحب نے بھی غم کے بدلے غم کہا ہے غم پر غم نہیں بن عام طور پر ترجمہ کرنے والے اسے غم پر غم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ وہ غم غم پر غم دینا تو ایک قسم کی خدا تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار لگتا ہے کہ ایک غم سے ہوش نہیں آئی تو دوسرا غم دے دیا. اس لیے اردو محاورے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے غم پر غم دیا, مگر یہ مقصود نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسا ناراض تھا کہ ان کو غم پر غم دیا جاتا تھا. ایک غم کے بدلے دوسرا غم دینے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسرا غم پہلے غم کو کھا جائے اور اس طرح اس کا علاج ہو جائے. اور اگر دوسرا غم دائمی نہ ہو بلکہ عارضی ثابت ہو تو پہلا غم دور ہو جاتا ہے اور دوسرا غم بھی زائل ہو جاتا ہے. یعنی پہلے غم نے غم کو دوسرے غم نے کھا لیا. ایک صدمے میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں, ایک غم کی خبر ملتی ہے تو صدمے کی حالت جو ہے وہ عارضی ہو, چھوٹی ہو نسبتاً. ایک بڑے غم کی خبر مل جائے تو پہلا صدمہ بالکل بھول جاتا ہے. جب یہ پتہ چلے کہ دوسرا غم بھی زائل ہے تو طبیعت میں بشاشت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ وہاں تدبیر فرمائی تھی جو مسلمان دوڑے اور اس کے نتیجے میں ایک اور شکست بھی ہوئی, ایک غم ملا. اس سے بہت بڑا غم یہ نظر آیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا شہید ہو گئے ہیں, اور اس غم نے پھر کایا پلٹی ہے, سب دوسرے غم بھول گئے. اور جب بعد میں یہ پتہ چلا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تو پھر وہ سکینت اتری ہے جو آخر پر جس کا ذکر ملتا ہے. اس لیے غم کے بدلے غم بظاہر ایک اجنبی سا تجربہ ہے, ترجمہ ہے, لیکن جیسا کہ میں نے دیکھا ہے ابھی حضرت نیر صاحب نے بھی اسی حکمت سے, ظاہر بات ہے, اس کو عوض غم کے ترجمہ کیا ہے. لکہ لا تحزنو, اب ظاہر ہے کہ اگر غم پر غم کیا جائے تو پھر لکہ لا تحزنو کا کیا موقع ہوا. لکہ لا تحزنو کا مطلب ہے تاکہ تم غم نہ کرو کوئی ہی چیز پر جو ہو چکا, جو ہاتھ سے ضائع ہو گیا, اس پر صدمہ نہ لگاؤ دل کو. تو اگر غم پر غم کہا جائے تو لکہ لا تحزنو کا کوئی موقع نہیں بنتا, کیونکہ پھر تو غم پر غم کے بعد حزن ہی ہونا ہے, پھر اور کیا رہے گا باقی. اس لیے وہی معنی ہے جو میں ابھی کیا ہے, تاکہ لکہ لا تحزنو علی ما فاتکم, تاکہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے کھویا گیا اس پر پھر غم میں مبتلا نہ رہو. ولا ما اصابکم, اور اس کی وجہ سے بھی تمہیں صدمہ باقی نہ رہے جو تمہیں مصیبت پہنچی. واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. بما تعملون, جو تم کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا, وہی بات ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. یہ جب واقعات گزر گئے اور پھر بادل غم میں, اس غم کے بعد جس نے پہلے غم کو کھایا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل گیا کہ آپ محفوظ ہیں, پھر ان کے ساتھ ایک پہاڑی کھو میں تم لوگ پناہ لے رہے تھے, اس وقت اللہ تعالیٰ نے نواسن اونگ اتاری, یخشا طائفت منکم, جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی, جس نے ڈھانپ لیا تھا. ایسی سکینت کی اونگ تھی جس نے تم میں سے ایک گروہ کو, جو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا اور ساتھ موجود بھی تھے, انہوں نے ڈھانپ لیا تھا. اس کے متعلق بڑی روایتیں ملتی ہیں کیا واقعہ ہوا تھا, اس طرح اچانک ان کو نیند آئی ہے. اور پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑتے ہوئے نیند آئی تھی, اور لڑنے کی حالت میں غار میں نہیں بلکہ جب جہاد ہو رہا تھا اس وقت وقتی طور پر نیند کا ایک ایسا جھونکا آیا ہے جس کے نتیجے میں سکینت تو مل گئی لیکن ہاتھ سے ہتھیار نہیں چھوٹے. تو بہرحال مختلف روایات ہیں, مگر بنیادی بات یہی ہے کہ اس غم کے بعد نیند آئی ہے, یعنی اس وقت نیند آئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق علم ہو چکا تھا کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں. وطائفۃ قد احمتهم انفسهم، اور ایک گروہ ایسا بھی تھا، قد احمتهم انفسهم، جن کو ان کی اپنے نفوس نے، اپنے نفس نے وسوسوں اور وہموں میں اور فکروں میں مبتلا کر رکھا تھا. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ پر ناحق گمان کر رہے تھے، ایسی باتیں سوچ رہے تھے جو زیب نہیں دیتی خدا کے متعلق سوچنا. ظن الجاہلیہ، یعنی جاہلیت کے خیالات، جاہلیت کی سوچیں انہیں اللہ کے متعلق بدظن کر رہی تھیں. یہ معنی، مفہوم یہ ہے. اور لفظ، اگر لفظوں کی رعایت زیادہ رکھی جائے زیادہ، تو یوں ہوگا، احمتهم انفسهم، ان کے اپنے نفوس نے ان کو فکروں میں مبتلا کر رکھا تھا. یظنون باللہ غیر الحق، اللہ پر ایسا گمان کرتے تھے جو حق نہیں تھا، جو جائز نہیں تھا، اور وہ گمان ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان تھا. یقولون حل لنا من الامر من شیء، وہ یہ کہتے ہیں یا کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، کیا حکومت کے معاملات میں یا اہم امور میں، فیصلہ جات سے تعلق میں، ہمارا بھی کوئی حصہ ہے؟ کبھی ہم سے بھی کچھ پوچھا گیا یا پوچھا جائے گا؟ قل ان الامر کلہ للہ، تو کہہ دے کہ فیصلے کا تو کلیتاً اختیار اللہ ہی کو ہے. یعنی جہاں خدا کے فیصلے ہوں وہاں بندوں کی شورا کی بحث نہیں اٹھا کرتی. وہ فیصلے جو اللہ کرتا ہے، ایک تو یہ نا کہ ہر فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، اور تمہیں عارضی طور پر فیصلوں کے اختیار دیے جاتے ہیں، تم اس سے اپنے آپ کو کوئی غلط نہ سمجھ بیٹھنا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر بندوں کے مشوروں اور فیصلوں کا کوئی موقع باقی نہیں رہتا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ خدا کی مرضی کے تابع کیا تھا. اسی لیے آپ کے متعلق آتا ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورہ کر لیا کر، پھر جب تو عزم کرے تو اللہ پہ توکل رکھ. مطلب یہ ہے کہ خدا ضرور تیرے فیصلے کو صحیح قرار دے گا اور اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا. تو وہ فیصلہ ہے جو دراصل خدا کا فیصلہ ہے. تمہارے مشورے تو یوں ہی دنیا کی عارضی سی باتیں ہیں. قل ان الامر کلہ للہ یخفون فی انفسہم، بات یہ ہے کہ وہ اپنے جانوں میں، اپنے دلوں میں، نفس کا ترجمہ بعض دفعہ نفس جان بھی کیا جاتا ہے، نفس یا جان، لیکن بعض دفعہ دل ترجمہ کرنا اردو میں زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اردو میں ہم دل ہی کہتے ہیں. یخفون فی انفسہم، وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، ما لا یبدون لک، جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے. عربی میں لام اور الا دو صلے ملتے ہیں بعض مضامین کے بیان میں، ان کا بین ہی وہی ترجمہ اگر لفظی کیا جائے اردو میں تو اردو محاورہ غلط ہو جاتا ہے، اور اردو محاورہ غلط ہو تو قرآن کی غلط ترجمانی کرتا ہے. اس لیے وفاداری حروف سے نہیں بلکہ قرآن کے مضمون سے ہونی چاہیے. اب یہ نہیں ہم کہیں گے ما لا یبدون لک، جو تیرے لیے ظاہر نہیں کرتے، جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے. اسی طرح بعض دفعہ الا کا ترجمہ پر نہیں کر سکتے، کچھ اور اردو کی مناسبت سے کر دیا جاتا ہے. تو لفظی طور پر یاد رکھیں، لکا کا مطلب ہے تیرے لیے، لیکن جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے. یقولون لو کان لنا من الامر شیئن، وہ یہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیئن، اگر معاملات میں، اہم معاملات میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہوتا، ما قتل نہ ہونا، تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے. یہ کون لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ کیا تھا مدینے میں، کہ لڑائی کہاں کرنی ہے، تو آپ کا اپنا رجحان یہی تھا کہ مدینے ہی میں رہ کر دفاع ہونا چاہیے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ابو عبداللہ بن ابی بن سلول کا بھی یہی مشورہ تھا، لیکن نوجوان صحابہ جو بدر کے میں شامل نہیں ہو سکے تھے اور بہت جوش رکھتے تھے کہ ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں، ان کا یہ مشورہ تھا کہ باہر نکل کر فیصلہ کیا جائے، لڑائی کی جائے، اور باہر کے کھلے میدان میں لڑائی ہو، احد کے میدان میں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منشا کے خلاف ان کے فیصلے کو قبول کر لیا، ان کے مشورے کو قبول کر لیا، لیکن جب ہتھیار بند ہو کے باہر نکلے تو اس وقت انہوں نے شرمندگی محسوس کی، یا بعض بڑوں نے ان کو سمجھایا ہوگا. اس پر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہیں رہے ٹھیک، مدینے کے اندر ہی. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب خدا کا رسول ہتھیار بند ہو کے نکل کھڑا ہوتا ہے یا کسی فیصلے کے بعد اقدام کر چکتا ہے تو پھر وہ بدلہ نہیں کرتا. یہاں فتوکل علی اللہ کا مضمون یہاں اور بدل جائے خاص ثابت آتا ہے، صادق آتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ تھا اگر وہ غلط ہوتا تو خدا اس وقت بدلنے دیتا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ جب میں نے فیصلہ کر لیا مشورے کے بعد تو وہی خدا کا فیصلہ ہوگا. اس لیے اللہ کے فیصلے پر توکل کا تقاضا ہے کہ اس کو بدلا نہ جائے. چنانچہ آپ نے اس توکل پر ثبات قدم دکھایا کہ ٹھیک ہے اب یہی ہوگا، کیونکہ جب میں فیصلہ کر بیٹھا ہوں، کر چکا ہوں، تو اللہ کا فیصلہ میرے ساتھ شامل ہو گیا ہے. اس کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ درست نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ. اور پہلے حصے میں جنگ میں جو غلبہ نصیب ہوا ہے وہ اس فیصلے کی تائید کر رہا ہے. بعد میں جو فتح شکست میں تبدیل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو دونوں صورتوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ خدا کا تائید یافتہ رہا. اگر درے پر سے وہ دستہ جس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ہدایت کے ساتھ وہاں مقرر فرمایا تھا کہ کسی قیمت پر تم نے یہاں سے نکلنا، وہ جب اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے اترا ہے، تب فتح شکست ظاہری طور پر شکست میں تبدیل ہوئی، یا وقتی طور پر شکست میں تبدیل ہوئی. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ دونوں جگہ درست اور غالب فیصلہ رہا. جس فیصلے کو مانا، یعنی پہلے حصے میں، اس فیصلے میں برکت پڑی، جس فیصلے کو نہیں مانا دوسرے حصے میں، اس فیصلے کا نقصان اٹھایا. تو توکل علی اللہ کا جو تعلق ہے وہ مسلسل ساتھ جاری ہے. اس کے بعد وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کا یہ جاہلانہ انداز کہ گویا وہ ٹھیک نکلا نا، پھر آخر باہر نکلنے کے نتیجے میں نقصان ہوا نا، یہ وہ بات ہے جس کی طرف یہ قرآن کریم کی آیت اشارہ کر رہی ہے. ٹھیک تو دونوں دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکلے، وہ ٹھیک نہیں نکلا. اور جب مسلمانوں کی غلطی سے وقتی شکست ہوئی تو پھر ان لوگوں نے باتیں بنانی شروع کیں، اور کہتے یہ تھے، سامنے آ کر صرف اتنا کہتے تھے کہ کچھ ان باتوں میں ہمارا بھی اختیار ہے کہ نہیں، ہماری بھی سنی جائے گی کہ نہیں. اور یہ تان تھا کہ دیکھ لیا، ہم لوگوں کی بات نہیں سنی تو کتنا نقصان اٹھایا. اللہ فرماتا ہے اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے. اور بات یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیئم ما قتلنا ہاہنا، یہ ان کے دل کی بات ہے. اگر ہماری باتیں مانی جاتی، ہمیں فیصلے کا اختیار ہوتا، تو آج یہاں ہم قتل نہ ہوتے. اور جو ہم قتل ہونے کا کہہ رہے ہیں، یہ وہاں تھے ہی نہیں، وہاں سے بھاگ چکے تھے پہلے ہی. تو عمومی محاورے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ، یعنی ہم سارے، حالانکہ ہم میں ان کو داخل ہونے کا حق ہی کوئی نہیں, وہ تو پہلے ہی میدان چھوڑ کے بھاگ چکے تھے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم, تو کہہ دے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے, لبرز الذین کتب علیہم القتل, تو وہ لوگ جن پر قتل مقدر ہو چکا تھا وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اٹھ کر دوڑتے. علیہم القتل الی مضاجعہم, جن جگہوں پر ان کا پچھاڑ کھا کر گرنا مقدر تھا. مضاجعہم کا مطلب بستر بھی ہے, لیکن یہاں الی مضاجعہم کا مضاجعہم کا مطلب ہے تم اپنے پچھاڑ کھا کر گرنے کی جگہوں کی طرف دوڑ پڑتے, اٹھ کر چلے جاتے. اب یہاں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کے متعلق ان کی شہادت مقدر ہونے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے, اور ان لوگوں کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ سب لوگ, بلکہ جن پر قتل مقدر ہوا تھا وہ, جن کی یہ شان تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو کر شہادت پاتے, تم لوگ اس کا یہ نصیب نہیں ہے. یعنی بات کو بالکل الٹا دیا گیا ہے, وہ قتل کو نحوست سمجھ رہے ہیں اور مصیبت سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نحوست والے ہیں ان پر تو فرض ہی نہیں کیا ہم نے قتل, یعنی یہاں شہادت مراد ہے. تم لوگوں کو تو گھروں میں ہی بیٹھے رہنے کی توفیق ملی ہے, جن کو خدا نے یہ سعادت بخشنی تھی ان کا لیے تو قتل کے میدانوں میں پہنچنا ہی پہنچنا تھا, جہاں ان کا لڑائی میں گر کر شہید ہو کر گرنا مقدر تھا وہ اس سے ہٹ نہیں سکتے تھے. وَلَيَبْتَلِ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَاحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, یہ اس لیے تھا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے, ما فی صدورکم, اسے جو تمہارے سینوں میں ہے, وَلَيُمَاحِصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور اسے نتھار کر صاف ستھرا کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ خوب جانتا ہے جو سینوں میں ہے. پھر علیم بذات الصدور, سینوں والی بات کو جو سینوں میں ہے, کہ لفظی ترجمہ ہے ذات الصدور, سینوں والی چیز کو. اب اس کا مطلب سمجھ آ گیا ہے صاف, کہ ضرورت ہے تشریح کی؟ اشرف صاحب آ گیا, بتائیں کیا مطلب ہے؟
تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بات جو ہے صاف کر دے.
کن کے دلوں کی بات؟
یہ مومنین کے دلوں پر.
مومنین کے دلوں کی
جی.
کیا بات صاف ہوئی ان کی؟
کہ وہ جہاں دقت انہوں نے تھا, جہاں جانا تھا وہاں پہنچ جائے.
وہاں پہنچ کر کیا بات صاف ہوگی؟ اور پھر لے یوماہ سا معافی قلوب کم,
خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں, اس کو نکار نکھار کر بتا دے, ظاہر کر.
ہاں کس طرح؟
کیونکہ انہوں نے تو ماہیت کی ہے نا, وہ تو آگے.
نہیں آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل درست ہے, لیکن پوری طرح نثار نہیں رہے اس کو, جیسا کہ حق ہے اس آیت کا. یہ ان کی یہ فرمایا ہے کہ جن کے لیے مقدر تھا قتل انہوں نے ضرور وہاں پہنچنا تھا. یہ اس لیے تھا کہ مومن اپنے ایمان سے آزمائے جائیں, اور وہ لوگ جن کو وہاں پہنچنے کی توفیق نہ ملے ان کا کفر, ان کی بے ایمانی ثابت ہو جائے. وَلَيُمَاحِصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلُوبِكُمْ کا مطلب ہے کہ تمہارے دلوں میں تمنا تھی شہادت کی, زبردستی تمہارے مقاصد یا ارادوں کے خلاف نہیں ہوا یہ واقعہ. تقدیر سے یہ مراد نہیں ہے کہ پکڑ کے زبردستی ان کو پہنچا دیا گیا ہے, جیسا کہ عام طور پر تقدیر سے سمجھا جاتا ہے, بلکہ یہاں مقدر یہ تھا کہ تم لوگوں کی دلی تمناؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر شہادت کی صورت میں ان کو نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کر دے. یہ وہ لوگ تھے جن کے دل پر نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شہادت کا رتبہ پائیں. سمجھیں؟ اس لیے آپ بات ٹھیک سمجھ رہے تھے, لیکن صرف آگے جیسا کہ حق تھا پوری طرح نتھارا نہیں اس کو. اچھا اچھا آگے ہے واللہ علیم بذات الصدور. یہ نکھارنا جو ہے یہ اس لیے نہیں تھا کہ اللہ کو علم نہیں تھا. تاریخ میں ان کے متعلق یہ شہادت مل جاتی کہ یہ وہ لوگ ہیں, ورنہ اللہ تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان. اب ان لوگوں کا ذکر شروع ہو گیا جو جن کے پاؤں پھسل گئے تھے, اکڑ گئے تھے. یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے اس دن پھر گئے یا ان کے پاؤں اکھڑ گئے یا پیٹھ پھیر گئے, پیٹھ دکھا گئے, یوم التقى الجمعان جس دن دو گروہ لڑے ہیں. یہاں دونوں طرف اشارہ ہے, اول ان لوگوں کی طرف بھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل نہیں کیا اور پھسل گئے, دوسرے ان کے نتیجے میں. پھر بہت سے ایسے صحابہ بھی پھسلے یا ان کے قدم اکھڑے جو بالکل خالص تھے اور پاک لوگ تھے, اور ایک کے پھسلنے سے پھر دوسرا بھی پھسل جاتا ہے. بعض دفعہ ایک ٹھوکر کھاتا ہے تو ساتھ والا بھی ساتھ ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, ان کو شیطان نے پھسلایا تھا بعض ایسی باتوں سے کی وجہ سے جو انہوں نے کی تھیں. جب یہ بات ہم پڑھتے ہیں انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا, تو پھر ذہن ان کی طرف صرف جاتا ہے جو کچھ اپنی کمزوریوں کی پاداش میں ایسا کر گئے. اور ان میں ایسے بھی تھے بظاہر یقینی طور پر جو کسی گناہ کی پاداش میں نہیں مارے گئے, جو اپنے ٹھہرنے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کی خواہش کے باوجود وہ جب ریلا پڑا ہے تو اس میں وہ دوڑ پڑے ہیں. اور کچھ ایسے تھے جن کو یہ خطرہ, یہ خیال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے ہیں, ایسا ان کو مبہوت کر رہا تھا, ایسا ان کو پاگل سا بنا رہا تھا کہ اس وقت یہ فیصلے کی خیال طاقت بھی نہیں تھی جب بھگدڑ پڑی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مرکزی نقطہ تھے ان کے متعلق پتہ لگا کہ وہ وفات وصال پا چکے ہیں, تو اس وجہ سے وہ دوڑ پڑے. اس لیے یہ آیت جو ہے یہ بہت ہی توجہ طلب ہے. عام طور پر جو ترجمہ وہی میں نے بتایا, اس میں یہ دونوں گروہ شامل سمجھے جاتے ہیں. جو سب دوڑے ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا, لیکن وہ جن کی صدیقیت پہ گواہی ہو, جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں کہ اگر میں نہ مبوس ہوتا تو عمر مبوس ہوتا, اور ان اکھڑے ہوئے پاؤں والوں میں وہ بھی شامل ہوں, تو پھر یہ ترجمہ ان پر چشمہ کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے وہ جو پہلی بات میں نے کہی تھی میرے نزدیک وہی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ جنہوں نے ابتدائی طور پر کمزوری دکھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, ان کو شیطان نے پھسلایا, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ بھگدڑ مچی ہے. ان میں معصوم لوگ بھی تھے, ہر قسم کے لوگ تھے, کچھ کمزور بھی ہوں گے مگر کچھ قوی ایمان والے بھی تھے, وہ بھی اپنے اوپر قابو نہیں پا سکے. وَلَقَدْ أَفَلَّ اللَّهُ عَنْهُمْ, اس کے متعلق زیادہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے, اللہ انہیں معاف فرما چکا. اس فکرے کے بعد شیعہ ہوں یا کوئی ہوں یا خارجی مزاج ہوں, ان کا ان صحابہ پر چن چن کر حملے کرنا اور انہیں نمایاں کر کے دکھانا کہ اس میں دیکھو پہلا خلیفہ بھی شامل تھا, دوسرا خلیفہ بھی شامل تھا, یہ وہ, اس لیے نعوذ باللہ من ذالک, وہ سخت گناہگار لوگ تھے, یہ شیطانی باتوں سے بڑھ کر, جو پہلی شیطان نے پھسلایا اس سے بھی بڑھ کر شیطانی بات ہے. کیونکہ یہاں اللہ فتویٰ دے چکا ہے کہ قد افا, اللہ ان سے مغفرت کا سلوک فرما چکا ہے, اس کے بعد کسی انسان کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی. بس پھر بھی اگر کوئی زبان کھولے گا تو وہ نافرمان ہوگا بلکہ بڑا گناہگار ہوگا، یعنی گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں میں اس کو، کہ خدا جب فیصلہ دے دے ایک بات میں تو پھر باتیں کرے کہ نہیں اس نے یہ کمزوری دکھائی۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ حلیم اس لیے کہ بعض لوگوں کے اندر کمزوری اگر ہو بھی تو ان سے متعلق اگر کچھ انتظار کیا جائے اور فیصلے میں جلدی نہ کی جائے تو ان کے مخفی گوہر چمک اٹھتے ہیں، اور بات کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ کمزوری ایک وقتی چیز تھی اور مستقل داغ نہیں تھی۔ تو اس لیے حلیم ہونا بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، ایسے ہی معاملات میں جہاں بندے کو اختیار ہو کہ حلم اختیار کرے وہاں بندے کو حلیم ہی ہونا چاہیے، ورنہ جلد بازی کے فیصلے میں کئی ایسے لوگ بھی نقصان اٹھا دیں گے جو بنیادی طور پر صلاحیت رکھتے ہیں کہ کمزوری کے بعد توبہ کریں اور پھر اپنی توبہ پہ قائم رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے کفر کیا۔ وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کے لیے زمین میں سفر کے لیے نکلے، او کانوا غزاً، یا وہ غزوے پر روانہ ہوئے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے۔ واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، بما تعملون، جو تم کچھ کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ کیوں جی؟ لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزاً، غزل لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا۔ مومن صاحب نہیں ہے یہاں، اس کے بعد قمر صاحب کی باری آتی ہے۔ لاخوانہم سے کون مراد ہیں اور ما ماتوا و ما قتلوا سے کون مراد ہیں؟ کیوں جی؟ لے اخوانہم سے کیا مراد ہیں پھر؟ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں خاص طور پر توجہ دلانے کی خاطر، کہ لے اخوانہم کے دو ترجمے ممکن ہیں، اس لیے جب تک ان سب ضمائر کو کھول نہ لیا جائے صحیح ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی۔ لے اخوانہم کا مطلب یہ کیا ہے، اپنے بھائیوں کے بارے میں وہ یہ نہ کہتے۔ دوسرا ہے وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے وہ یہ کہتے تھے۔ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کو جوانہ ہوتے تھے یا ہوئے، او کانوا غزاً، یا غزوے کے لیے نکلے۔ اب یہ جو ترجمہ کیا جائے لاخوانہم، اس میں پھر آگے مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ دراصل اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزاً لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو وہ نہ قتل ہوتے نہ مرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمیں ایک ایسی جگہ لکیر کھینچ کر دو گروہوں کو الگ کرنا پڑے گا جس سے ترجمے میں کوئی نقص نہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک اس کا امکان درست میرے نزدیک یہ ہے لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، یہ اور لوگ ہیں اور جن کو کہا جا رہا ہے وہ اور لوگ ہیں، وہ لوگ جو چلے گئے ہیں اور واپس ہیں ان میں یہ لوگ شامل نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیٹھ رہنے والے آپس میں یہ باتیں کرتے ہیں. سمجھ گئے ہیں آپ لوگ؟ یوں ترجمہ پھر بنے گا، وہ اپنے وقالو اپنے بھائیوں سے وہ یہ کہتے ہیں. پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے، لا تکونو کاللذین کفروا، ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کفر اختیار کیا. اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق یہ کہا، تو پھر مشکل یہ پیش ہے کہ مومن اور کافروں کو بھائی کہنا قرآن کریم کا، یہ بہت عجیب بات لگتی ہے. اپنے بھائی بند سے مراد ہے اپنے جیسے لوگوں سے. اس کا بعض مفسرین جو یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ پھر یہ حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں بھائی سے مراد قوم ہے، اور جس قوم سے وہ تعلق رکھتے تھے. حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ایک قوم کے لوگ نہیں نکلے تھے، مہاجر بھی تھے، اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے، اور مقامی انصار بھی تھے، اوس اور خزرج کے لوگ تھے، اور مکے سے ہجرت کر کے آنے والے بھی تھے، دوسرے قبائل سے ہجرت کر کے آنے والے بھی تھے. اس لیے ان کو ہم قوم کے متعلق صرف کہیں درست نہیں. دوسرے، وہ تان تو دے رہے تھے اسلام کو، نہ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول یا اس جیسے لوگ اپنے ہم قوموں کو صرف کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم سے یہ نہ ہوتا. اس لیے بھائی کہنا جو ہے اس سے توجہ پیدا ہوتی ہے کہ یہاں وہ لوگ ہیں جن سے بات ہوئی ہے جو پیچھے رہنے والے ہیں. اور یہ بات چلے گی آگے پھر اس طرح، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا. اذا ضربوا سے مراد پھر مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، جب وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل ہوتے تھے یا سفر کرتے تھے بعض دینی مقاصد کے لیے، مگر غزوہ ضروری نہیں کہ لڑائی آخر پہ مراد ہو. ایسے لوگوں کے متعلق کہا، لو کانو اندنا ما ماتو ما قتلو. دیکھو نا، اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ رہتے، یہیں بیٹھے ہوتے، تو نہ وہ قتل ہوتے، نہ سفر کی مصیبتوں میں جان مرتے، عام تبھی موت مرتے اور جان ضائع کر بیٹھتے. لیجل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم، یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اس بات کو حسرت بنا دے. یہ کیا مطلب ہوا؟ ہاں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ہاں محمود انگلش میں بتا دو. چلو،
اس لیے کوئی اور بات کی ان کو، دے نو ریگریٹ فار اینی تھنگ ایلس، بٹ دے شڈ ایٹ لیسٹ ریگریٹ دس دیٹ یو نو
واٹ وائی ہاؤ کڈ دے بی ریلیگیٹڈ ٹو اے پوزیشن آف یو نو یرننگ فار سم تھنگ. حسرت از یرننگ،
بیکاز دے ڈونٹ یرن فار دوز تھنگز وچ،
بٹ دوز تھنگز دے ڈیڈنٹ لائک. یو ڈونٹ یرن فار تھنگز یو ڈونٹ لائک. They didn't want to die, they didn't want to be murdered. So, having said that, the Holy Quran says, we, whatever we did, was to make it a source of, discomfort and yearning for them. They may wish, oh, that we were with them. یہ مضمون ہے اصل میں، کیوں ہے یہ؟ کیوں جی؟ کون سا؟ ہاں ہاں ہاں، کیوں حسرت کیسے بنے گی ان پر؟
جب وہ دوسرے فائدہ اٹھا لیں گے تو پھر وہ حسرت کرے گے، کاش ہم بھی ان کے ساتھ ہو کے فائدہ میں شامل ہو جاتے ہیں.
اصل میں ان غزوات کے بعد چند شہادتیں ہوئی ہیں، غزوات میں یا سفروں میں چند معمولی نقصان پہنچے ہیں، لیکن اس کے فوائد اتنے زیادہ تھے کہ قرآن کریم کی ایک صورت میں تفصیل سے اس بات پر بحث ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہیں, ہمارا بھی دوستہ نکالو, اور پھر وہ حسرت کرتے ہیں کہ ہم کیوں نہ شامل ہوئے. تو یہ جو غضبات ہیں بالآخر نتیجے کے طور پر ان لوگوں کے لیے حسرتوں کے سامان پیدا کریں گے. اس لیے آخر پر یہ نہیں کہ ان کو ہی فخر رہے گا کہ ہم شامل نہیں تھے, بچ گئے. دو معنی بنتے ہیں, جو بچ جائیں گے وہ ذلت کی حالت میں بچیں گے, ان کو کوئی فضیلت نصیب نہیں ہوگی, کوئی قابل فخر زندگی بسر نہیں کریں گے. جو شامل ہونے والے لوگ ہیں ان کو سعادتیں ملیں گی, ان کو دنیاوی طور پر بھی برکتیں ملیں گی, اور پھر یہ لوگ بیٹھے حسرتیں کرتے رہ جائیں گے. اور یہ درست یہی واقعات سے ثابت ہے. واللہ یحیی و یمیت, جہاں تک زندگی اور موت کا تعلق ہے اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور زندہ رکھتا بھی ہے. یحیی کے مطلب دونوں ہیں, وہ یمیت اور مارتا بھی ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس پر اللہ کی بہت خوب نظر ہے, بصیر دیکھنے والا ہے اس کو. ولئن قتلتم فی سبیل اللہ و متم لمغفرۃ من اللہ و رحمۃ خیر مما یجمعون, اور اگر تم خدا کی راہ میں, یہاں تو بچنے والوں کے حال پر ان کو حسرت ہے نا, لیکن جو وفات پانے والے ہیں یا شہید ہونے والے ہیں ان کا حال بھی اگر ان کو پتہ لگ جائے تو اس پر بھی وہ حسرت کریں گے. یعنی وہ قابل رحم لوگ نہیں ہیں. فرمایا اگر تم خدا کی راہ میں شہید ہو اور متم, یا خدا کی راہ میں مارے جاؤ ویسے ہی تبھی موت فوت ہو جاؤ, لمغفرتم من اللہ و رحمتن, اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے, ایسی مغفرت اور ایسی رحمت کہ خیرم مما یجمعون, جو کچھ بھی وہ دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے ہیں اس سے وہ بہت بہتر ہے. ولئن متم و قتلتم لا الہ الا اللہ تحشرون, اور چاہے تم مرو چاہے تم قتل کیے جاؤ اللہ ہی کی طرف تم نے اکٹھے کیے جانا ہے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, یہ نتیجہ نکالا ہے, اس میں سب شامل ہیں. کوئی انسان بھی قتل ہو یا مرے اس نے پہنچنا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف ہے. اور پھر عالم جزا جو ہے وہ دائمی ہے, اس لیے عارضی طور پر جو دنیا میں یہ چند فوائد حاصل بھی کر لیں اکٹھے بھی کر لیں تو وہ اس عالم بقا کی جزا کے مقابل پر کچھ بھی نہیں. فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اور یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے, تو ان پر نرم ہو گیا ہے, ان کے لیے نرم ہو گیا ہے لفظی ترجمہ ہے, مگر ان پر نرم ہو گیا ہے بھی کیا جا سکتا ہے, یا ان کے خاطر تو نرمی اختیار کرتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اور اگر تو سخت دل ہوتا, فضلاً بدخلق بدمزاج تندخو کو فضلاً کہتے ہیں, غلیظ القلب سخت دل, لن فضو من حولک, تو تیرے پاس سے یہ بدک کے دور ہٹ جاتے. فاف عنہم واستغفر لہم, بس ان سے عفو کا سلوک کر, واستغفر لہم اور انہیں اور ان کے لیے بخشش مانگ, بخش دینے واغفر نہیں فرمایا, واستغفر لہم ان کے لیے بخشش طلب کر, وشاورہم فی الامر اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کر. یہاں ثابت ہوا کہ یہاں منافقین مراد نہیں ہیں بلکہ مومن مراد ہیں, اور مومنوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ خاص اعزاز بخشا ہے کہ غلطیوں پر بھی تو درگزر کرنے کی طبی عادت رکھتا ہے, اس لیے تو ان کی غلطیوں, ان میں ہر قسم کے ہیں, کمزور بھی ہیں طاقتور بھی ہیں, مگر ہیں مومن, تو ان سے جو نرمی کا سلوک فرماتا ہے تو یہ اللہ کے اذن سے اس کی خاص رحمت کے طور پر تجھے یہ وصف عطا ہوا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اگر تو بدخو ہوتا تو ان لوگوں نے تیرے پاس سے بھاگ جانا تھا. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ صرف ہدایت, صرف اللہ کے تعلق کا یقین لوگوں کو ایک مرکز پہ اکٹھا نہیں رکھ سکتا. ان کے لیے اخلاقی طور پر نرمی اور دل جیتنے کے کا مزاج ہونا چاہیے, اور یہ مزاج اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر ملتا ہے. بس یہ مہمہ ہے جس کا حل چاہیے. آج کل کے زمانے جب احمدیت کو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ نیا اشاعت کا دور عطا ہوا ہے, تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے, ایسے دور میں جو نرمی کا معاملہ ہے اور محبت کا معاملہ, وہ واقعتاً سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے. اور جہاں جہاں بھی خدا تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے, انگلستان میں بھی اور باہر بھی, کہ بعض دائروں میں بعض قوموں میں انہوں نے رستہ بنا لیا ہے اور ان کو جیت رہے ہیں, وہاں علم کام نہیں آیا بلکہ اخلاق اور نرمی کام آئے. چنانچہ وہ لوگ جو خدمت کرنے والے ہیں, جو پیار محبت کا سلوک کرنے والے ہیں, ان کو بیعتیں ملتی ہیں. دوسرے یہ لکھتے رہتے ہیں ہمیشہ کہ ہم نے بڑے دلائل دیے, یہ کیا وہ کیا, پھر بھی لوگ بھاگ گئے, کوئی نہیں ٹھہرا. یہ نقطہ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حسن و احسان سے دل جیتے ہیں تو پھر دماغ قائل ہوئے ہیں. ورنہ عربوں کے متعلق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو فرمایا ہے کہ اگر تو سخت دل ہوتا اور بدخو ہوتا تو تجھ سے بھاگ جاتے, تو مراد یہ قوم بڑی اکھڑ ہے, یہ بدخو ہے جس قوم میں تو نے قدم رکھا ہے. بڑے سخت دل لوگ تھے, واقعات میں بڑے سخت دل لوگ تھے. چھوٹی سی بات پہ بھڑک جانا, ہم نے دیکھا ہے بعض قوموں کے لوگ وہاں پاکستان میں قادیان میں بھی رابطہ ہوتا ہے ان سے, چھوٹی سی بات پہ اکھڑ جاتے ہیں اور بڑا غصہ مناتے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں سے حسن سلوک ضروری ہے. اس پر مجھے رویا بھی چند دن میں آئی تھی, مجھے یاد آ گئی, وہ میں بتانا چاہتا تھا لیکن ابھی میں بتا دیتا ہوں. جلسے کے دن ہیں اور فوزیہ سے معذرت کے ساتھ بعض پٹھان ناراض ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے جیب شاہ کے مہمانی کا حق تھا, وہ نہیں کی گئی. اور میں یہ کہتا ہوں, سوچتا ہوں کہ ان کا تو میں نے معاملہ اپنے عزیزوں کے سپرد کیا ہوا تھا, اور وہ ایسے بدخلق ہیں نہیں, تو ضرور غلط فہمی ہوئی ہوگی. تو میں وہ اپنا بستر بوریا گول کر کے رخصت ہونے والے ہیں, تو میں ان کو پیار سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی, مگر مجھے یقین ہے کہ نہیں ہوئی. بعض دفعہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے, بعض دفعہ اتنے انتظام میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے, تو تم یہ بات نہ کرو کہ چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ پھر مطمئن ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے, سمجھ جاتے ہیں. تو بعض قومیں, یہاں پٹھان سے مراد پٹھان نہیں ہیں, پٹھانوں کے مزاج کی بعض قومیں ہیں, ان میں خصوصیت سے بوسنین قوم جو ہے ان کا کافی طرز, ان کی کافی مہمان نوازی کی بھی دوسری طرز, اور پھر بڑے زود حص ہونا, اور ذرا سی کی اپنی انانیت پہ ٹھیس لگے تو اس پر بھڑک جانا, یہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے بات. تو اس لیے میں توجہ دلا رہا ہوں, جرمنی کی جماعت خاص طور پر متوجہ ہو, اور انگلستان میں اب جلسہ آئے گا اس میں بھی مہمان نوازی میں اس بات پر ہمیشہ نگاہ رکھیں کہ مہمان کے جذبات نازک ہوتے ہیں, اور ان میں سے خاص بعض قومیں ایسی ہیں جن کے اور بھی زیادہ نازک ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پہلے وارننگ دیتا ہے تو مراد یہی ہوتی ہے. اور جب آنکھ کھلی تھی تو میں نے سوچا تھا میں بتاؤں گا, بھول گیا تھا, اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یاد دلا دیا. مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نرم دلی ہونا تھا, اس کا مقابلہ کر کے دکھایا گیا ہے. تجھ سے بھی یہ لوگ بھاگ ضرور بھاگ جاتے اگر تو بھی سخت دل ہوتا. نکلا ان میں سے ہی ہے, مگر اللہ کی رحمت کے نتیجے میں تیری کایا پلٹ گئی ہے. یہ لوگ آہستہ آہستہ بدلیں گے, اور ابھی تک ان کے اندر وہ سختی پائی جاتی ہے. اس لیے ان سے نرمی کا سلوک فرما. وَشَّاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, وہ جو کہتے تھے نا کیا ہمارے لیے کوئی امر ہے کہ نہیں, ان کی بات کو تو خدا نے توڑ دیا کہ تم منافقوں کے لیے تو کوئی بھی امر کا معاملہ نہیں ہے, اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے اور وہی درست ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو ایماندار اکٹھے ہوئے ہیں ان سے مشورہ کرنا اس لیے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج ہیں مشورے کے, اس لیے کہ یہ آپ کی نرمی اور خوش خلقی کا حصہ ہے. فیصلہ پھر بھی آپ ہی نے کرنا ہے, اور جو بھی فیصلہ کریں گے اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا اور خدا اس کی تائید کا ضامن ہے. یہ وہ مضمون ہے جو یہاں شروع ہوتا ہے. فاف و انہم وستغفر لہم, ان سے عفو کا سلوک کر, اور وغفر لہم نہ فرمانا وستغفر لہم فرمانا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے, ورنہ انسان لکھنے والا اور سوچنے والا یہ کہتا کہ ان کو بخش دے, معاف جو کر دیے پھر بخش بھی دے. تو درگزر فرمائی ہے بعض ایسی باتوں سے جو دل کو گناہگار کر سکتی ہیں, اور پکڑا نہیں مگر اللہ تو پکڑ سکتا ہے, اور اللہ کے ہاں وہ پھر بھی جواب دے ٹھہرتے ہیں. تو اصل بخشش خدا کرتا ہے, اس لیے یہاں جو فرمایا وستغفر لہم یہ بہت ہی عظیم کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی سوچ سے بالا چیز ہے. جب تک خدا تعالیٰ خود یہ فیصلہ نہ کرے یہ کلام اس قسم کا نازل نہیں ہو سکتا کہ تو ان کو بخش نہیں سکتا, میں بخشوں گا لیکن تو معافی مانگے گا پھر میں بخشوں گا, تو ان کے لیے معافی طلب کر. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ منافق نہیں ہے, کیونکہ منافقوں کے لیے تو بخشش ہی بند فرما دی تھی کہ ان کے لیے کوئی بخشش کی دعا نہ کر. وَشَّاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, مشورہ کر ان سے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, لیکن یاد رکھ جو تیرا فیصلہ ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا. پھر توکل رکھنا اللہ پر, اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ ہوا یا مرضی کے خلاف ہوا ہے. نرم دلی کی خاطر, ان کی دلداری کی خاطر مشورہ کر لیکن فیصلہ خود کر. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اور بات یہ ہے کہ اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ ہی پر توکل کی ضرورت ہے, ورنہ مشورہ دینے والوں کے مشورہ مان بھی لو تو ان پر اعتماد ہی کوئی نہیں, ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ, اور اگر اللہ تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دے, اپنے یعنی بے یار و مددگار چھوڑ دے, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ, تو کون ہے پھر جو خدا کے چھوڑنے کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہو. من بعد ہی, اس کے بعد مراد ہے اس کی مرضی کے خلاف. جب خدا چھوڑ بیٹھے تو خدا کی مرضی کے خلاف من بعد ہی, بعد میں یوں نہیں کہ اللہ کے بعد تو ہے ہی کوئی نہیں, اس کی مرضی کے خلاف تمہاری مدد کر سکے. وعلی اللہ فلیتوکل المومنون, بس اللہ ہی پر مومن بھی توکل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو توکل کرتے ہیں اور خدا کا وعدہ ہے کہ اس توکل کی لاج رکھے گا, تو مومنوں کو بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی اللہ پر ہی توکل کریں. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, جب اللہ پر توکل کریں گے تو پھر اپنے فیصلے کی اہمیت ختم ہو جائے گی. یہ بہت اہم بات ہے, جو فیصلے کے بعد جب توکل کیا جاتا ہے تو انسان یہ کہتا ہے کہ فیصلہ تو میں نے کیا ہے مگر اس کا اچھا ہونا خدا کی مرضی پر منحصر ہے, اور اس کا کامیاب ہونا خدا کی مرضی پر منحصر ہے. اگر مومن مشورہ دینے والے بھی اس بات کو پلے باندھ لیں تو ان کے اندر کوئی انانیت اور تکبر پیدا نہیں ہو سکتا. وہ یہ یقین رکھیں کہ فیصلہ مشورہ تو ہم نے دیا ہے مگر توکل اللہ پر ہے, ہمارے مشورے کی صحت پر نہیں ہے. اس لیے منافقوں والی سوچ ان میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَا يَغُلَّ, اور نبی کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, یہ وہی جگہ ہے جس کے متعلق میں نے تفصیل سے مستشرقین کے اعتراضات کا ذکر کر کے ان کا رد کیا تھا گزشتہ سال کے درس میں. وہ کہتے ہیں کہ صحابہ, نعوذ باللہ, صحابہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خیال کر رہے تھے جنہوں نے درہ چھوڑا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بدیانتی نہ کر جائیں اور مال غنیمت میں ہمارا حصہ رکھیں, ہم موقع پر پہنچ جائیں. بہت ہی جاہلانہ خیال تھا یعنی مستشرقین کا, اس کا کوئی دور کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس غرض سے وہ دوڑے ہوں, ان کے وہم و گمان میں بھی کوئی بات نہیں, نہ قرآن اس کا ذکر کرتا ہے مستشرقین کی توہمات کی یا ظالمانہ سوچ کی باتیں ہیں. پھر موقع کیا ہے, ثم توفى ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه. ما كان للنبي ان يغل, یہاں صرف دنیا کے معاملات کا کی بحث نہیں ہے. نبی امین ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغمبر بنایا ہے, اس لیے جاتا ہے کہ وہ پورا امانت دار ہوتا ہے. بس اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ بدیانتی کر سکے. ہاں لوگوں کے لیے ممکن ہے. وَمَنْ يَغْلُ, یہاں اب نبی تو ختم کا ذکر ختم ہو گیا, دنیا والوں کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کا بھی بدیانتی کرنا کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اگر وہ بدیانتی کریں گے تو قیامت کے دن ان کی بدیانتی کی جزا ان کو دی جائے گی. فرمایا ہے بما غلا, جو کچھ انہوں نے خیانت کی اسے لے کر یاتے بما, اللہ تعالیٰ ومن یغلل, اب یہاں بھی ضمیروں کا معاملہ طے ہونا ضروری ہے. ومن یغلل, جو خیانت کرے گا یا خیانت کرے کرتا ہے یا خیانت کرے کرے گا نہیں, ومن یغلل, جو بھی خیانت کرے, یاتے وہ شخص یاتے بما غلّ یوم القیامہ, لائے گا اس کو ضرور قیامت کے دن. اب خیانت کو کیسے لے کے آئے گا, جو خیانت کر کے کھا پی بیٹھا ہے اسے کیسے لے کے آئے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ ہو گئے نہیں ان کے پاس, وہ اگر زمین و آسمان بھی دے دیں تبھی بھی وہ کچھ ان کا نہیں بن سکتا, دے ہی نہیں سکتے. تو بما غلّ سے مراد خیانت کا نتیجہ ہے, خیانت کی سزا وہ اپنے ساتھ لے کے آئے گا, یعنی اس کی ذمہ داری جو سزا ان کو ملنی ہے وہ ان کے اوپر چڑھی ہوگی, جو کہ یہ تم پر قرضہ ہے. تو خیانت کے نتیجے میں جو سزا ان کو ملنی چاہیے اس کا بوجھ لیے ہوئے وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون, پھر ثم توفى كل نفس ما كسبت, پھر ہر شخص کو, ہر جان کو بدلہ, پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ما کسبت, جو اس نے کمایا, وہم لا یظلمون, اور وہ بالکل ظلم نہیں کیے جائیں گے. ثم کے سے کیا مراد ہے, بعد میں کیوں, کیا ایک اس کے ذہن میں یہ سوال, یہ خیال ابھرتا ہے کہ جو خائن ہیں ان کو سزا میں جلدی بھگتایا جائے گا, پہلے خائنوں کے معاملے ختم کیے جائیں گے کیونکہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کر لائیں گے, اور خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان کو ان سے نپٹے گا, اور پھر عام دستور جس میں جزا سزا دونوں شامل ہیں وہ شروع ہو جائیں گے, وہ شروع ہو جائے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت, جو بھی کسی جان نے کمایا ہے, اور کسبت میں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نیکیاں بھی شامل ہیں, اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ہر جان کو جو عام بدلہ دینا ہے وہ مراد ہے, اور اس میں کوئی شخص بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جی پورا ہو گیا, وقت کہتے ہیں ختم ہو گیا.